لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أودنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على عدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھے گا کہ محمد مومنین اکرام. سامعین محترم، اتصال امامت بنبوت، یعنی امامت کا اتصال نبوت کے ساتھ، اس موضوع پر کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آج پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہم اپنے دوسری نشست اور دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ان خمسہ مجالس کے لیے جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، وہ آئے مجیدہ سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب، یہ کفار جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ بہت کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور تمہارے اور ہمارے درمیان وہ کافی ہے رسول کی رسالت کے لیے کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. کل کی مجلس اس منزل تک پہنچی تھی کہ اگر شان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عظمت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہو تو اس کے در پر آئیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل معرفت رکھتا ہے وہ بتائے گا کہ مقام رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں آ کر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو سماعت کریں گے یا ان کے وسیلے سے سماعت کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مقام رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. جب جا کر لولا کا لما خلقت الافلاک کے صحیح معانی اور مفاہیم ہم پرواہ ہوں گے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہ رکھنے والوں سے رسول کی فضیلت کو پوچھا جائے گا تو وہ اسی کو بیان کریں گے جس کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جب وہ اس کو بیان کر رہے ہیں تو ان کے پاس عذر موجود ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ جانتے ہی نہیں. لہذا ہم نے گیسوؤں کو دیکھا, گیسوؤں کو بیان کیا, ہم نے شمائل کو دیکھا, شمائل کو بیان کیا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گندمی رنگت کو دیکھا, اس کو بیان کیا, ہم نے مدینہ کی شاہراہوں کو دیکھا, اس کو بیان کیا, ہم نے مدینہ کی خاک کی خوشبو کو محسوس کیا, اس کو بیان کیا. لیکن وہ حقیقت محمدیہ کہ جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق علی اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہو, اس کو یا تو خدا بیان کر سکتا ہے یا علی مرتضیٰ بیان کر سکتا ہے. سرکار خود بیان کر رہے ہیں نا, اس کے ایکو کو تھوڑا منظم کر دیں, سرکار خود اس کو بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ حقیقت محمدیہ کہ جس کو یا تو اللہ جانتا ہے یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. دیکھیں جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو روایت کے مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف حالات اور واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے وحی آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی, ان تمام چیزوں کی جانب اشارہ ملتا ہے. اچھا, ہمارے بعض علماء نے یہ کام کیا ہے کہ ان روایات کو جو ان کو کہیں سے بھی ملی اس کو ایک مقام پر جمع کر دیا. مثلا آپ جب بحار الانوار کی کسی روایت کو لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بحار الانوار کی ساری روایات صحیح ہیں. توجہ سے سنیے گا, ہم اپنی کسی کتاب کے بارے میں صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم صرف قرآن مجید کو مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہم صرف قرآن مجید کو نقطۂ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک صحیح مانتے ہیں, متواتر مانتے ہیں, اور اس کے لفظ لفظ کو ہم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پروردگار عالم کے کلمات ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں, حتیٰ اصول اربع, بحار الانوار کی مثال جو میں نے منبابی مثال دی, اصول کافی, اصول کافی کی بھی ہم ہر روایت کو صحیح نہیں مانتے. کتاب مستند ہے, کتاب بڑی بااہمیت ہے, لیکن ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ روایات کو جمع کر دیا. تو آپ جب بعض روایات کو دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس نزول کی کیفیت کیا تھی. اب چونکہ علماء نے جمع کیا ہے تو آپ کو اس قبیل کی روایات یہاں بھی مل جائیں گی, اور اگر آپ بخاری کا مطالعہ کریں, مسلم کا مطالعہ کریں, سنن کا مطالعہ کریں تو آپ کو کثرت سے ایسی روایات ملیں گی کہ مثلا جب رسول پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کا بدن لرزنے لگتا تھا, پسینہ سرازیر ہوتا تھا, بہنے لگتا تھا, تب کے آثار محسوس ہوتے تھے. اگر کسی سواری پر سوار ہوتے تو وہ سواری کا شکم زمین سے ملنے لگتا تھا. حتیٰ جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آئے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا یہ سب آپ کو ملے گا, اور اس پر غور سے سنیے, اس کا نتیجہ آگے جا کر دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر آئے, جب سرکار گھر پر تشریف لائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان کو کمبل اڑایا, اور اس کے بعد جناب خدیجہ ان کتابوں کے مطابق برقہ بن نوفل کے پاس, جو کہ مسلمان بھی نہیں تھا, جو کہ مباحد بھی نہیں تھا, اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئی. ورقہ نے بتایا کہ یہ اس عہدے پر فائز ہوں گے, جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول کو نہ سمجھا جائے تو اسی طریقے کے معاملات سامنے آتے ہیں, مگر اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے نزول وحی کا درس لینا ہو تو اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جب میرے بابا پر آئے تقدیر کا نزول ہو رہا تھا, کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی و کمال, ان کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے چودھری رات کا چاند چمکا کرتا ہے, جیسے چودھویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے. یہ انداز نزول وحی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بیان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا ہے تو وہ لقاء اللہ کی منزل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس کر رہے ہیں, تو اب چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. اگر معاملات یہی ہوئے, اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو لیا جائے تو یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ صفائی نصف ایمان ہے, مگر یہ سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ علی کل ایمان, پھر یہ سمجھ میں نہیں آ پائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس گلی محلے شاہراہ جادے مدارس اسکول عمارتوں پر جری حروف سے یہ جملہ لکھا جائے گا کہ صفائی نصف ایمان ہے. میں نے اس کی عربی عبارت دیکھی ہے لیکن ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو یہ کہوں کہ یہ حدیث ہے. عربی عبارت ہے النظافۃ من الایمان مثلا یا نصف الایمان. آپ وہیں پر دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اس قول کی مخالفت نظر آ رہی ہے. کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جس کو رسول نے کل ایمان کہا تھا جب اصل کو نہیں سمجھا تو فرد تو اسی طرح ڈگمگاتی ہوئی نظر آئے گی. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول نے بالتحقیق یہ فرمایا کہ علی کل ایمان ہے. ان کو نہیں سمجھا گیا. جب نہیں سمجھا اس کے بعد سارے فروع اسی طریقے سے ڈگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ جب اصل ہی مضبوط نہ ہو, بنیاد ہی مضبوط نہ ہو, تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کیسے مضبوط رہ سکتی ہے؟ اگر یہ سمجھ لیا جاتا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کل ایمان ہے تو معاشرے کی فضا ہی کچھ اور ہو. وہ معاشرہ کے جس میں دیکھیں زبان سے نہیں کہنا ہے پر دل سے اگر کسی نے یہ در کر لیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کل ایمان ہے تو اب ایمان کے درس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتا ہوا نظر آئے. اسی لیے خدا بند متعال نے بھی رہنمائی کی, رسول اکرم نے بھی رہنمائی کی, ان کے بعد والے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی رہنمائی کی, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا شاخص, ایک ایسا میلاد, ایک ایسا معیار بنا دیا کہ اب مومن اور منافق کی پہچان اگر کرنی ہو نا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرو. یہ میلاد کیوں بنایا اللہ کے رسول؟ کیا سبب تھا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں منباب فضائل ہم اس کو بیان کرتے ہیں مگر اس پر دقت سے کام نہیں لیتے. کیوں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مومن اور منافق کی پہچان بنایا؟ بعض اصحاب رسول سے اس طریقے کے جملات وارد ہوئے کہ جب کوئی نیا شخص ہماری بستی میں آتا تھا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو ہم اس کے سامنے ذکر علی ابن ابی طالب چھیڑ دیا کرتے تھے. اگر وہ علی کا ذکر سن کر خوش ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے واقعی مسلمان و مومن, اور اگر اس کی پیشانی پر بل آ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہے غیر مسلمانوں کے لباس میں آیا ہے, یعنی منافق ہے, اپنا کام کرنے آیا ہے. اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاخص قرار دیا ہے نا, وہ شاخص قرار ہی اس لیے دیا ہے, معیار قرار ہی اس لیے دیا ہے کہ انسان رسول اللہ کے دین کو علی ابن ابی طالب سے لے. جب علی ابن ابی طالب سے وہ دین لے گا تو ویسا ہی لے گا جیسے رسول چھوڑ کر گئے. غدیر کی روایات, اس کے علاوہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات, اس کے علاوہ مناقب اہل بیت کی روایات, یہ سب اسی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. اب جب مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کی فضیلت کیا ہے, کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک گواہ ہوں. یہ توجہ رکھیے گا, رسول اللہ کی رسالت کا گواہ کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور حق ہے کہ علی ایسا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا گواہ ہو. صلوات اور پڑھیں بلکہ محمد و آل محمد پر. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رسالت کا گواہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیوں ہے علی ابن ابی طالب؟ کیونکہ علی کی خلقت اس وقت ہوئی ہے کہ جب ان کو رسول بنایا گیا, اور گواہ جب تک دیکھے نا گواہی نہیں دے سکتا. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کو جو روایات نے بیان کیا خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک مقام پر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے ان کو خلق پہلے کیوں کیا, کیا سبب تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انوار کو پہلے خلق کیا گیا, کیا وجہ تھی کہ یہ انوار خمسہ کے جن کے بارے میں حدیث قصہ میں اور آپ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہ بناتا مگر ان پانچ کی خاطر جو چادر کے نیچے موجود ہے, کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کا نور خلق کیا جا رہا ہے؟ ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی, ابھی دنیا خلق نہیں ہوئی, ابھی ستارے خلق نہیں ہوئے, ابھی چاند خلق نہیں ہوا, ابھی لیل و نہار خلق نہیں ہوئے. اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں آغاز کیا ہے تو ان کے انوار سے کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک مثال کے ذریعے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی تعلیمی ادارہ بنائیں تو اس تعلیمی ادارے میں پہلے اساتذہ کو منتخب کرتے ہیں یا پہلے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں؟ اگر کوئی تعلیمی ادارہ بنائے تو اس تعلیمی ادارے میں آپ پہلے اساتذہ کو لاتے ہیں کہ یہ استاد فلاں درس پڑھائے گا, یہ استاد فلاں درس پڑھائے گا, یہ استاد فلاں درس پڑھائے گا, اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ آ کر درس پڑھو. آقا اس کائنات کو خداوند متعال نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں معلم حقیقی محمد والے محمد کو قرار دیا, لہذا اس نے پہلے معلمین کو خلق کیا, بعد میں علم لینے والوں کو خلق کیا. اب جب سب سے پہلے ان کا نور خلق ہوا ہے تو ان کے نور کی خلقت کے بعد اللہ نے ان کی اطاعت کو لوگوں پر واجب قرار دیا, ان کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, جس کے سامنے صرف لوگوں سے مراد انسان نہیں, جس جس مخلوق کے سامنے ان کی ولایت کو پیش کیا گیا, جس نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا اس کا درجہ بلند ہو گیا, جس نے ان کی ولایت کو چھوڑ دیا اس کا درجہ پست رہ گیا, جس نے جتنی تاخیر سے ولایت کو قبول کیا اتنی تاخیر کے مطابق اس کے مرتبے کو طے کیا گیا, کیونکہ اللہ عادل ہے. ایسے ہی اس نے مجھے اور آپ کو شیعہ گھرانے میں نہیں بھیج دیا, ایسے ہی اس نے ہیرے کو ہیرا نہیں بنایا, ایسے ہی اس نے عقیق کو عقیق نہیں بنایا, ایسے ہی اس نے زمین پر رلنے والے پتھر کو پتھر نہیں بنایا. جس نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوا, اور جس نے تاخیر سے قبول کیا اتنا ہی پست ہوتا گیا, اور جس نے قبول نہیں کیا وہ اتنا ہی ذلیل ہوتا گیا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. روایات ہیں ہمارے پاس اس قبیل کی, روایات ہیں. مثلا آپ غور تو کیجئے, حجر اسود بھی پتھر ہے یا نہیں؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی حیوان ناطق کی, دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اب صرف حیوان اگر کہہ دیا جائے تو مسئلہ غلط ہو جائے, لیکن اگر حیوان ناطق کہا جائے تو پھر یہی اسود بن جائے. اسی طریقے سے ان کو بھی صرف بشر کہہ دیا جائے تو یہ ان کی شان نہیں ہے, یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. اگر بشر کے ساتھ ایسے بیان کیا جائے کہ وہ بشر جس پر وحی آتی ہے تو اب یہی ان کی عظمت پر دلیل بن رہا ہے. دیکھیں حجر اسود بھی پتھر ہے, زمین پر رلنے والا بھی پتھر ہے. حج پر جاتے ہیں جب آپ رمی اور جمرات میں پہنچ کر کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی پتھر ہے, آپ کے گھر کی عمارت میں بھی پتھر ہے, آپ کی مسجد کی عمارت میں بھی پتھر ہے. یہ اتنے مقامات بدلتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یعنی یہ مسجد میں لگ گیا, ایک حجر اسود بن گیا, ایک کعبے کی زینت بن گیا, ایک کو جا کر مسلمان کنکریاں مارے. پتھر تو سب پتھر ہیں, اگر جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب پتھر, لیکن اگر فصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک محترم اور ایک پست. تو وہ محترم کیوں ہوا, یہ پست کیوں ہوا؟ خدا عادل ہے نا. ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کیوں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے. مثلا جو شخص شیعہ گھرانے میں پیدا نہیں ہوا, مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا, اس کا کیا قصور ہے؟ اچھا ہم ہوئے تو ہمارا کیا اعزاز ہے, دوسرا نہیں ہوا تو اس کا اعزاز کیوں نہیں؟ یعنی کیا یہاں پر پروردگار عالم جزا و سزا کا معاملہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے, اس لیے کہ اس نے آج بھی دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جس کو حق کی طرف آنا ہے وہ آ جائے, اور یہ اس کا لطف ہے. اس کو ضرورت نہیں تھی دروازہ کھولنے کی. جب یوم الگ سب نے گواہی دی تھی نا ولایت کی, تو خدا بندے متعال چاہتا وہیں پر دروازہ بند کر لیتا کہ اگر گواہی دے دی ہے تو تمہاری بس وہی گواہی قبول ہوگی, اب نئی گواہی قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, اللہ نے ہدایت کے دروازے کو کھول کر رکھا کہ ابھی بھی جس کو آنا ہے آ جائے, فرش ازائے حسین پیچھا ہے. یہاں پر آ کر سمجھے مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. جب یہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سنو گے نا, تو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ علی جو کل ایمان, تمہیں نظر آئے گا وہ علی جو مولود کعبہ, تمہیں نظر آئے گا وہ علی زوج فاطمہ, تمہیں نظر آئے گا وہ علی کے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل, تمہیں نظر آئے گا وہ علی ابن ابی طالب جس کو رسول نے گوش پر بلند کیا, تمہیں نظر آئے گا وہ علی جس کے ہاتھ کو بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. تمہیں نفس رسول جب علی نظر آئیں گے نا, ان تمام تر فضیلتوں کے بعد جب علی سے پوچھو گے کہ آپ مقام مصطفی کو کیسے دیکھتے ہیں, تو علی ان تمام تر فضائل کے بعد کہتے ہوئے نظر آئیں گے انا عبید من عباد محمد, میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو جس رسول کے غلام کی شان یہ ہو, اس رسول کی عظمت کیا ہو, اس رسول کا مقام کیا ہوگا؟ معمولی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. خود مولا فرماتے ہیں کہ دنیا نے مجھے اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا، میں عمل مسترجمے کی طرف نہیں جاتا، جو لفظی ترجمے ہیں. یہ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے تھے. ان کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ دنیا نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ میرا تقابل ایسے بیسوں کے ساتھ ہونے لگا. آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ رسول کو اپنے دوش پر اگر کوئی سوار کرنے کے لیے سوار چاہیے ہو نا، تو جز علی ابن ابی طالب کوئی نہ ملے. اور شاید اس بات کو اس انداز سے بیان کرے، علی پر دوش احمد چشمے بطور، آیا شد مانی نور اللہ نور. شاید کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن میں نور اللہ نور والی آیت پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا نور والا نور کیا ہے، لیکن جب میں نے کعبے میں نبی کو دیکھا اور نبی کے دوش پر علی کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ نور والا نور علی ابن ابی طالب کے ساتھ. یہ ہے مقام علوی. حقیقت حقیقت ہے محمدیہ ہے، بار بار آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مختلف علماء بیان کرتے رہتے ہیں. حقیقت حقیقت محمدیہ، اول محمد واخر محمد واوسط محمد وکل محمد. اگر سمیٹ دیا جائے تو جبرائیل بھی سوال کرے ومن تحت القصاص، اگر آ جائے نا ایک مقام پر سمیٹ جائے اور چادر تان دی جائے اور سارے انوار ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو وہ نوری مخلوق بھی اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے اس انداز سے سوال کرے یا ربی ومن تحت القصاص، اے پروردگار چادر کے نیچے ہے کون؟ اگر سمٹ جائے تو سب محمد دکھائی دے، اور اگر منتشر ہو تو کبھی علی دکھائی دے، کبھی حسن دکھائی دے، کبھی حسین دکھائی دے، کبھی علی ابن الحسین دکھائی دے، کیونکہ ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے ان کے نور کو خدا نے خلق کیا. دنیا سوال کرتی ہے کہ ہم نے ان سے دین کیوں لیا، بارہا آپ کے سامنے دلیل دے چکا ہوں، اس دلیل کو دینے کی گنجائش نہیں، لیکن سمجھیں بتائیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی کام دین کے معاملات میں نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے دین معاملات میں دخالت نہیں دیا کرتے. ہمارا تو اہم مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں کسی کی بھی دخالت کو برداشت نہیں کرتے، چاہے ہماری تمنا کچھ بھی ہو، ہمارا مزاج کچھ بھی ہو، ہمارے افکار کچھ بھی ہو، لیکن ہم اتنے حساس ہیں کہ اگر رسول نے کہہ دیا کہ دین کا رہنما یہ ہے تو ہم اب اس کے علاوہ کسی کو رہنما قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہماری حساسیت ہے. اگر ان کے پاس سے ہمارے پاس کوئی حکم پہنچ گیا تو اب ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس حکم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ہم اتنے حساس ہیں اس معاملے پر کہ ہم دین کو لیتے ہیں تو ان کے در سے، شریعت کو لیتے ہیں تو ان کے در سے، طریقت کو لیتے ہیں تو ان کے در سے، دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے کو لیتے ہیں تو ان کے در سے، معاشرت کے آداب لیتے ہیں تو ان کے در سے. وہ کہ ہم اپنے خوشی اور غم میں بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں چھوڑتے، خوشی میں بھی ان کے در پر آتے ہیں، غم میں بھی ان کے در پر جاتے ہیں، خوشی اور غم دونوں میں ان کے در پر آتے ہیں. تو یہ حضرات معصومین علیہ السلام حقیقت محمدیہ کے اہل. اول ما خلق اللہ نور، کئی روایات آپ نے سماعت. اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام و منزلہ دیکھیے، اور یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ امامت کیسے وصل ہوئی، اور اس امامت کی شان کیسے دنیا کو ماننی چاہیے، اور اس امامت نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورف فکر آئی. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو امام رضا علیہ السلام کے کچھ کلمات اور امیر المومنین مدیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ کلمات آگے کی مجالس میں بیان کروں گا، لیکن آج ابتدا میں اتنا سماعت کر لیں کہ علی گواہ رسالت کے بنے کیسے، اللہ نے ان کو گواہ بنایا کیسے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو اپنے ساتھ گواہ قرار دے رہا ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ میرے تمام تر فضائل میں مجھے اپنی سب سے زیادہ یہ فضیلت پاتی ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت کے لیے اپنے ساتھ مجھے گواہ قرار دی. تو اگر گواہ ہوتا کیسا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. کل بات آ کر اس کے آس پاس رک گئی، ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم نے ان کے ذریعے سنا، اچھا بلا واسطہ تو نہیں سنا، یعنی میں اور آپ تو رسول کے دور میں نہیں تھے. رسول کے فرمودات پہنچے، سرکار نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس کو قبول کر لیا. किया या नहीं किया? अल्लाह को कितने लोगों ने देखा है? सरकार ने कहा, मैं अपने एतकादात बता रहा हूं मकतबे तशय्यो के, सरकार ने कहा खुदा वहदहु ला शरीक है, हमने कबूल कर लिया। ऐसा ही अलबत्ता खुदा की तौहीद फितरत में, सरकार ने आकर फकत उसको उजागर किया। ये जो कह रहे हैं ना कौन ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु, ला इलाहा इल्लल्लाह को फला पा जाओगे, तो तौहीद खुदा का वजूद ये इंसान की फितरत में है। इंसान समझता है, एक छोटा बच्चा भी अगर उसके पास जाकर आप कोई आवाज पैदा करें ना तो वो फौरन उस आवाज की तरफ मुतवज्जे होता है। यानी अगर आवाज आ रही है तो इस आवाज को पैदा करने वाला कोई है। ये एक छोटे बच्चे की फितरत में खुदा ने रखा है, रखा है या नहीं रखा? आप जाएं बच्चे के पास जाकर किसी भी किस्म की आवाज पैदा करें, बच्चा फौरन अपनी आंखों को उस तरफ घुमाएगा जहां से आवाज आई है। और अगर बच्चा उस तरफ आंखों को ना घुमाए तो तिब ये कहती है कि वो समाज से महरूम है। अगर इंसान खुदा बंदे मुताल की तरफ मुतवज्जे ना हो तो दीन ये कहता है कि इसने अपनी फितरत को बिगाड़ लिया है। तवज्जो है, देखिए दीन दीने फितरत है ना। बच्चा अगर आवाज की तरफ ना देखे समाज से महरूम, अगर इशारे को ना देखे बीनाई से महरूम, यही तय करते हैं ना दिब्बा। अगर मुसलमान और मोमिन कहने वाला अपने रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस वली की तरफ मुतवज्जे ना हो जो वली नेमत है, तो इसका मकसद है इसने अपने रूह को कोई ना कोई मर्ज दे दिया। और इस मर्ज की वजह से ये आज जिसने हक पर पहुंचा है। तो मैं आज कर रहा था, रसूल ने आकर उस तौहीद को उजागर किया। कहा जो तुम 360 बुतों की परस्तिश कर रहे हो ना, अच्छा ये जो परस्तिश कर रहे थे ना, आप क्या समझते हैं कि ये परस्तिश इसलिए कर रहे थे कि ये किसी खालिक को नहीं मानते थे? नहीं, खालिक को मानते थे। इनका परस्तिश करना बता रहा है कि खालिक को तो मानते थे लेकिन जैसा रसूल बता रहे थे वैसा नहीं मानते थे। अपने लिए अपना खुद खालिक तसव्वुर कर लिया था, उसको तसव्वुर करने के बाद उसकी परस्तिश शुरू कर दी। सरकार ने आकर रुश्द दिया, हिदायत दी, बताया कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है। तो अब खुदा को किसी ने देखा नहीं। हमारा अकीदा यह है कि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, ना इस जहान में ना उस जहान में, क्योंकि इन आंखों से सिर्फ मादियात को देखा जा सकता है। इन आंखों से मादियात को देखा, हवा को देखा आपने इस आंख से, जबकि हवा भी मादा है। मादे में भी वो चीज कि जो तहम्मुल कर सके ये आंख उसको देख रही है। अभी ये आंख इस काबिल नहीं हुई कि मखलूक को देख सके। अभी तो ये आंख इस काबिल नहीं हुई मखलूक को देख सके। मलाइका को कितने लोगों ने देखा? मलाइका को कितने लोग देख चुके हैं? लैलतुल कद्र में नाजिल होते हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे तो क्या इनकार कर रहे? सवाल यही होता है ना कि ऐसे तो मानते हो जो दिखाई नहीं दे रहा, अगर जो दिखाई ना दे क्या उसका इनकार कर दे? तो अकल ये कहती है चाहे दिखाई दे ना दे, अगर दीन ने बयान कर दिया है तो उसका वजूद है। अभी तो इंसान मखलूकात में से बहुत सी मखलूकात को देखने से आजिज है। ये जो आज मैं और आप मास्क लगाकर घूम रहे हैं, वो जर्रा बराबर मखलूक जिसने सबको डराया हुआ है, जिसके खौफ में बार बार हाथों को हम सैनिटाइज करते हैं, जिसके खौफ से मास्क लगाए के घूम रहे हैं, जिसकी खौफ से हम और आप बार बार वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, अगर वो भी तो दिखाई नहीं देती, वजूद का इनकार कर दीजिए। वजूद का इनकार कर दीजिए तो आकल ये कहेगी ना बाबा, इस आंख में इतनी सलाहियत नहीं है कि उसे देखे। तो जब आंख में इतनी सलाहियत नहीं है कि मखलूक को देखे, तो इस आंख में ऐसी सलाहियत कैसे पैदा हो गई कि खालिक को देखे? मखलूक में भी बड़ी पस्त मखलूक का मिसाल दी है आपके सामने, और इससे आप बाला रुतबे पर जाते रहिए। तो अब हर उस चीज का इनकार नहीं किया जा सकता जो आपको दिखाई ना दे। मैं क्या, मेरा वजूद क्या, मैं क्या, मेरी बसारत क्या, इस बसारत में इतनी ताकत कहां? तो अब उसने कहा कि वो है, जब सरकार ने कहा कि वो है, हमें यकीन आ गया। हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। जब उन्होंने कहा कि मैं हूं, کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں. تو ہم نے کہا واشھد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کہ یہ میرا وصی ہے, دین کی بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ کیسے استوار ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا فجر دو رکعت پڑھو تو دو ہی رکعت پڑھیں گے. اگر کوئی زیادہ متقی بننا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ تین رکعت پڑھے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ چار رکعت پڑھے. دیکھیں معاملہ دین کا ہے نا, مسلمات دین کا, ضروریات دین کا. اب اگر کوئی بہت زیادہ بتقوا آ جائے, اگر کہے دینا ماہ رمضان کے روزے تو رکھ لیا, چاہتا ہوں عید کے دن بھی رکھ لوں, اللہ خوش ہو جائے گا. تو اللہ اسی روزے کی وجہ سے, کیونکہ روزہ رکھنا اس دن حرام تھا, عبادت نہیں ہے کہ روزہ عبادت ہے, لیکن اس دن حرام ہے کیونکہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ حرام ہے تو حرام ہے, رسول نے کہا ہے حرام ہے تو حرام ہے. اب آپ مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دیں. آج کل ہمارے بعض دوستوں کو یہ بھی شوق بہت ہے کہ ہر بات قرآن سے ثابت کریں, تو آئیے ثابت کریے بہت ساری چیزیں روزے میں. بتائیے آ کر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, کیسے ثابت کریں گے؟ حدیث کی طرف جائیں گے, مجبور ہوں گے نا حدیث کی طرف. وہ ولا رد بن ولا یابس اللہ فی کتاب مبین کا مفسر معصوم ہے کہ وہ آ کر بتائے گا کہ خشک و تر اس میں کیسے ہے. اس نے جب یہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے, تو اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس رسول کی طرف نگاہ رکھو, یہ تمہیں اس مقام پر لے کر جائیں گے جس مقام پر خدا دیکھنا چاہتا ہے. اب رسول نے کہا خدا ہے ہم نے مانا, رسول نے کہا میں رسول ہوں ہم نے مانا, رسول نے کہا یہ میرا وصی ہے ہم نے مانا, رسول نے کہا قیامت آئے گی ہم نے مانا, رسول نے کہا سوال ممکن نکیر ہوگا ہم نے مانا, رسول نے کہا معراج پر گئے تھے ہم نے مانا. تو اگر جب اتنا رسول کی بات مان رہے ہیں تو آگے بڑھ کر جس جس کو رسول مننا ہے اس کو مان لیجیے, اس میں اختلاف کیسا ہے؟ اب آپ بتائیے یہ بات اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے رکھی جائے, میں تو نہیں سمجھتا کوئی مسلمان انکار کرے گا, کوئی بھی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو آ کر یہ کہے کہ رسول کا عطا کردہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہی سبب ہے کہ دنیا آ کر جمع ہوئے تھے, جو رسول بتا رہے ہیں نا, تھوڑا سا رک کر سن لیجئے, رسول جس طرح رہنمائی کر رہے ہیں وہ رہنمائی ہماری ہدایت کے لیے ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو دنیاوی حاکم تو ہے نہیں, ایسا ہی ہے نا, دنیاوی حاکم سے بھی مراد کیا, دنیا میں حکومت کے لیے خلق کیا اللہ نے, لیکن ان کی حکومت دنیاوی نہیں ہے, ان کی حکومت کا معیار الہی ہے, ان کی حکومت کا معیار الہی ہے. اور جب اس الہی نمائندے کی طرف رسول نے رہنمائی کی, جلد یا بدیر انسان محتاج ہوگا کہ آئے اس در پر, اور یہی ہوا, آئی دنیا اٹھ کر علی کے در پر, علی کہہ رہے ہیں مجھے قبول نہیں کرنا, لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر علی سے کہہ رہے خدا را قبول کر لیجئے. اگر اس وقت مان لیا ہوتا تو یہ ہاتھ جوڑنے کی نوبت نہیں آتی, بلکہ اس کمال کی طرف چلتے کہ علی کے بعد حسن کی معرفت ہو جاتی, حسن کے بعد حسین کی معرفت ہو جاتی. یہ ہے الہی نمائندوں کا کام, اس طریقے سے متصل ہے امامت نبوت سے کہ دین کے صحیح معارف و حقائق اگر معلوم کرنے ہو تو ان سے کیجیے. اب امیر المومنین گواہ بن گئے, کس چیز کے گواہ بن گئے؟ رسول اللہ کی رسالت, وہ ہے دیکھے ہوئے گواہ, ہم ہیں شنیدنی گواہ سنے ہوئے گواہ, ہم نے بلا فصل یا با فصل, بال واسطہ یا بلا واسطہ, ہم نے جب یہ سنا تو اس کو قبول کیا. لیکن وہ اس عین الیقین پر ہیں کہ جب ان کو رسالت دی جا رہی تھی تو اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو گواہ بنایا تھا. تو اب تعجب مت کیجیے گا کہ دعوت ذوالشیرہ میں رسول کہہ رہے ہیں کہ جو میری تائید کرے گا, جو میری رسالت کی گواہی دے گا, وہ میرا جانشین ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا وصی ہوگا. اب تعجب مت کریے گا کہ کوئی اور کیوں نہیں کھڑا ہو رہا, صرف علی کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ علی اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ علی عین الیقین کی منزل پر ہے کہ اللہ کے رسول یہی ہے. اب جو ہے تین دفعہ امیر المومنین کھڑے ہوئے. اچھا یہ کون سا موقع ہے؟ یہ موقع وہ ہے کہ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اگر عام نگاہوں کے ذریعے دیکھیں تو قوت و طاقت اتنی زیادہ نہیں بڑھی. ابھی تو صرف تین ہی نمازی ہیں, ایک حضرت رسول خدا, ایک جناب امیر المومنین اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ. ابھی فقط یہ تین نمازی ہیں, توجہ رکھیے گا. اور یہ وہ وقت ہے کہ ابھی نماز کا حکم بھی فرض نہیں ہوا, تو ان تین نمازیوں کے ذریعے آپ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جدا نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی منزلت فرضیت پر بات نہیں آئی ہے, ابھی تو بات آئی ہے استحباب کی. تو اب جہاں محراب میں رسول اللہ کھڑے ہوئے, پیچھے علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ پیچھے حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی, ابھی روئے زمین پر صرف وہ تین ہیں جو پروردگار کو سجدہ کر رہے ہیں. اور جب وہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس عین الیقین کے منزل پر ہیں, اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مطیع محض ہیں. توجہ کرتے رہیے, ابھی رسول کی قوت و طاقت اتنی نہیں بڑھی, ابھی رسول کے پاس مال نہیں آیا, ابھی رسول نے مسجد تعمیر نہیں کروائی, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں کا آغاز نہیں کیا. اس حالت میں سرکار کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میری تائید کرے گا, جو میری رسالت کی گواہی دے گا, وہ میرا وصی ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا پرچم بردار ہوگا. کوئی اور کھڑا کیوں نہیں ہو رہا, کوئی اور کھڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کسی اور کو ابھی یقین ہے ہی نہیں. جس نے خود اس مقام و منزلت کا مشاہدہ کیا ہے, سب بیٹھے ہیں وہ کھڑا ہو رہا ہے کہ یا علی آپ بیٹھ جائیے, امام حجت, یا علی آپ بیٹھ جائیے. پھر کہا, پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا, علی کھڑے ہوئے. پھر کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے, پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا, صرف علی کھڑے ہوئے. اب جب امیر المومنین تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے نا, اور رسول اللہ نے تین مرتبہ اتمام حجت کر لی, تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا, ہذا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی, یہ میرا وصی ہے, یہ میرا جانشین ہے, یہ میرا پرچم بردار ہے, اس کو پہچانو. اسی لیے جب کفار نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو ایک مرتبہ مسکرا کر حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے, اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. یعنی معلوم ہو گیا کہ اگر رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ان کو کوئی دکھائی دے رہا تھا تو وہ ابو طالب علیہ السلام تھے. مل کے صلوات پڑھیں محمد علی. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت کا گواہ کیا عین الیقین کی منزل میں, کس وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کنتو نبیین بل آدم و بین المائے والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. کنتو نبیین بل آدم و بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. اگر یہاں پر جملہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, میں اس وقت تھا, میں اس وقت تھا, وجود تو جب بھی ثابت ہو جاتا لیکن نبوت ثابت نہ ہوتی. اس لیے سرکار نے کہا کنتو نبیین والآدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. توجہ ہے, یعنی آدم کی خلقت سے پہلے کی ان کی نبوت ہے, اور جب ان کو نبوت دی گئی تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا گیا. اب ان کی نبوت کے گواہ علی ابن ابی طالب بن گئے. اسی لیے جب امیر المومنین سے جب رسول اللہ نے کچھ کہا, علی ابن ابی طالب نے انجام دیا, کہا بستر پر سو جاؤ یا رسول اللہ, چاش, کہا میدان میں چلے جاؤ یا رسول اللہ, حاضر, اگر کہا کہ مصلی پر آ جاؤ یا رسول اللہ, حاضر, کہا کہ ہجرت کر رہا ہوں تم خواتین کو لے کر آنا یا رسول اللہ, حاضر, میں تبوک کے موقع پر جا رہا ہوں تم عورتوں اور بچوں کے پاس رکو یا رسول اللہ, حاضر, یا علی یمن چلے جاؤ, حاضر, یا علی یہ کام کر لو, حاضر. لیکن جب رسول اللہ نے صلح کے وقت پہ کہا یا علی اس رسول اللہ پر خط کھینچ دو, تو بڑے ادب کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے دستاویز بڑھا کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کی طرف سے آپ کی رسالت کا گواہ ہوں, اور اگر گواہ گواہی سے پھر جائے تو مقدمہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. رسول نے بھی اس لیے پوچھا تھا کہ ممن عندہ علم الکتاب کا مزاق پتہ چل جائے. علی ابن ابی طالب نے ادب کے ساتھ دستاویز بڑھا کے بتا دیا کہ اگر ان کی رسالت کا حقیقی گواہ کوئی ہے تو یا اللہ ہے یا علی. یہ معاملہ مانوی مقامات ہیں. ان مانوی مقامات کو کون بتائے گا؟
وہ جو ظاہر بین ہے,
وہ جو ظاہر پر نگاہ رکھتا ہے, اس مانویت کو, اس حقیقت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اس کو کون روشناس کرائے گا؟ وہی کرائے گا نا کہ جس کو معلوم ہے کہ مقام مصطفی کیا ہے, جس کو پتا ہے کہ شان مصطفی کیا ہے, جس کو پتا ہے کہ عظمت رسول خدا کیا ہے. وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے کمالات پر فائز ہوتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہہ کر خطاب کر رہے ہیں, اب دنیا آ کر سمجھے کہ علی جیسا امام جس کا غلام ہو اس کے آقا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اس آقا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا کلمہ خلق الافلاک کا مذہب. اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا, لازم ہے سب پر کہ ان کی اطاعت کی. اور اللہ نے شد و مت کے ساتھ ختم کیا, میں نے اپنے آرائی سے شد و مت کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دیا. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں روز قیامت مقام محمود کو جب پائیں گی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر امضا ہو.
توجہ ہے,
وہ جا کر مقام محمود پر جب فائز ہوں گے جب رسول کی شفاعت شامل حال ہو, سب دامان نیاز پھیلائے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے. یہ مقام و منزلت ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دنیا کو سمجھ نہیں آتا, دنیا پہچان نہیں سکتی. اب رسول کے یہ مقام و منزلت تو ان کے جانشین کی مقام و منزلت کیا ہوگی جو اس کی مسند پر آ کر بیٹھے, اور جب آ کر بیٹھے تو یہ آیت پڑھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کے حق اپنے مقام پر آ گیا. کیونکہ حق تھا کہ علی ابن ابی طالب ہی اس مقام پر بیٹھے, حق تھا. رسول اللہ فرما رہے کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی, تم میں بہترین علم رکھنے والے, سب سے زیادہ علم رکھنے والے امت میں علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعارف کرایا امیر المومنین کا اپنے جانشین کے اعتبار سے تو بالکل صراحت کے ساتھ, کوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتمان نہیں, کسی قسم کے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے اندر آپ کو ابہام نظر نہیں آئے گا. مجھے بڑا تعجب ہوا, میں ایک صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, کہنے لگے چونکہ مولا کے بہت سارے معنی ہیں, اگر اتنا ہی اہم ہوتا ولایت کا مسئلہ تو رسول اللہ لفظ حاکم ہی استعمال کرتے, لفظ مولا کیوں استعمال کیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ایک نادان شخص یہ بات کرے نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جناب نادان ہے, جانتا نہیں, عربی عبارت سے آشنا نہیں. لیکن ایک عربی عبارت جاننے والا, ادبیات پڑھا ہوا, ادبیات کا درس دینے والا, جو عربی گرامر سے واقف ہو, وہ آ کر یہ کہے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, جانتا تو ہے مانتا نہیں ہے. یہ بڑا فرق ہے, صرف جاننا کافی نہیں ہے, ساتھ میں ماننا بھی ضروری ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت, امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت اسی طریقے سے روشن ہے جس طرح سے سورج روشن ہے, رتی برابر. بلکہ یہ مثال بھی جو میں نے دی ہے نا سورج کے روشن ہونے کی, اگر ان کی ولایت کا نور تجسم اختیار کرے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے, یقین کیجیے. اگر ان کی ولایت کا نور, قائد غر المحجلین کہا جاتا ہے نا, روشن پیشانیوں والوں کے قائد اور رہنما اور رہبر و امام, اگر ان کی ولایت کا نور تجسم اختیار کرے نا, کسی جسم کی صورت میں آ جائے, تو یقین جانیے دنیا کے تمام نور مان بڑھ جائیں وہ علی کی ولایت کا نور. خداوند متعال نے اس کے اندر اتنی تاکید رکھی, اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا تو تمام تر حساسیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس لیے
کہ جب رسول اللہ پہنچے تھے نا غدیر کے مقام پر تو ان سے کہا گیا تھا بھائی لم تفعل، اگر یہ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اور یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یہ بلاغت ہے قرآن، یعنی خدا سنا کہہ رسول سے رہا ہے، یاد ہے وہ جملہ، کہہ رسول سے رہا ہے سنا امت کو رہا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، دراصل امت کو سنایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. تو اگر یہ ولایت کا نور تجسم اختیار کرے نہ کوئی جسم کی صورت میں آئے تو یہ اجرام شمسیہ جو ہے نا یہ سب مان پڑ لیں. اس ولایت کی حقیقت اتنی بدیع، اتنی روشن، لیکن جب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو ساتھ میں تاکید کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کو تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، قرینہ موجود ہے نا، اس قرینے کی بنیاد پر تو بالکل واضح ہے. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو آقا اب آپ مجھے بتائیے کہ جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اس کے بعد بھی کوئی بات مبہم رہتی ہے؟ پتہ نہیں کوئی بات مبہم نہیں رہتی. اور اگر انسان ذرا سا بھی حق کے قریب ہو نا تو یہ فیصلہ کرنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی. اس کے ترجمے کے ذریعے، تجزیہ و تحلیل چھوڑیے، صرف ترجمے کے ذریعے اس مقام تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ جس جس کے رسول مولا ہے اس کے علی مولا. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ مخلوقات میں کس کے مولا رسول اللہ نہیں ہے؟ کون ایسا ہے کہ جو آ کر یہ کہہ سکے کہ میرے مولا رسول اللہ نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کم سے کم کوئی مسلمان تو ایسا نہیں ہوگا. ہندوؤں تک تو ابھی مسئلہ شاید پہنچا نہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جن تک مسئلہ نہیں پہنچا ان کو مولا ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، جن تک ابھی حقیقت نہیں پہنچی ان کو مولا ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو حقیقت جانتے ہیں وہ سب ماننے کے لیے تیار ہے، مولا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ مولا کے اندر خداوند متعال نے کچھ ایسا رمز پوشیدہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے ہی جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور اسی لیے اس مولا کو اللہ نے قسیم النار والجنہ بنا دیا کہ اب جو تمہاری ولایت کو مانے گا. آقا ولایت کو ماننا بھی، توجہ رکھیے گا، معاملہ حساس ہے. ولایت کو ماننا فقط زبان سے نہیں، جب جو تمہاری ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرے گا، اے علی تم ہی قسیم النار والجنہ ہو، جو ولائی ہو اس کو جنت میں بھیجو، جو نہ ہو اس کو. بہت ساری چیزیں خاموش رہ کر بھی پہنچانی چاہیے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو ابھی درک نہیں ہے، معاملہ درک نہیں کیا کہ مولا کے کیا معنی ہے، لیکن وہ مولا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قصیدے لکھ رہے ہیں، مولا کا لفظ آ رہا ہے، بات کر رہے ہیں تو مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس، یعنی جن کے سامنے ابھی مسئلہ مطرح نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا، وہ تو ماننے پہ تیار ہے. جن کے سامنے ہو گیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ولایت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، ولایت اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے لیے اپنی منمانی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، علی کے راستے پر آنا پڑے گا. ولایت کوئی آسان راہ تو نہیں ہے. اب اس مولا کو مولا کی طرح سے مانو، بس جس نے مان لیا قسیم النار والجنہ علی ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں سختیاں گزار لی گزار لی، کتنے دن کی زندگی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال؟ اس وقت تو محال ہے کہ کوئی اتنی زندگی جیے. لیکن اگر ولایت کی راہ پر چل گئے تو وہاں پر تمہیں سرداری ملے گی، کیونکہ وہاں تم سرداروں کے سائے میں ہو. اور اگر یہاں ولایت کی راہ پر نہیں چلے تو یہاں بھی غلامی اور وہاں پر بھی دربدری، یہاں پر بھی کاسا لیسی اور وہاں پر بھی حسرت و افسوس، اسی لیے ولایت کو اتنا اہم قرار دیا کہ نماز جب نماز کہلائے گی جب یہ عقیدہ ہوگا، روزہ جب عبادت بنے گا کہ جب یہ عقیدہ ہوگا، حج جب قبول ہوگا کہ جب یہ عقیدہ ہوگا۔ اگر اس عقیدے کی مثال کیسے دوں، اگر زمین پر آپ بیج ڈالتے جائیے اگر صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ نمو نہیں پائے گا، وہ شجر اگے گا نہیں۔ ولایت اس زرخیز زمین کا نام ہے کہ اگر اس میں نماز کا بیج بوئیں گے تو ثمر آور ہوگا، اگر اس میں روزے کا بیج بوئیں گے تو ثمر آور ہوگا، اگر اس میں حج کا بیج بوئیں گے تو ثمر آور ہوگا۔ اور ولایت کے علاوہ ساری زمینیں ایسی بنجر ہیں کہ اس پر بیج ڈالتے چاہیے لیکن نہ اس سے سایہ ملے گا نہ پھل ملے گا۔ اگر پھل چاہیے تو ولایت کا عقیدہ اختیار کرنا،
ولایت کے بغیر۔ ولایت کا عقیدہ اختیار کرنا، ولایت کون؟ پھر کہوں گا ابھی جو میں کر رہا ہوں نا، یہ ولایت کا پرچار ہے، دعووں والی ولایت نہیں، کاموں والی ولایت۔ ایسی ولایت کہ جس کی وجہ سے قمبر کو ذبح کر دیا گیا مگر وہ ولایت نہ چھو، جس کی وجہ سے میسم کو دار پر لٹکا دیا گیا مگر وہ ولایت نہ چھو۔ ایسی ولایت کہ جس کی وجہ سے ابو ذر بے آب ہو گیا، صحرا میں جان لینے کے لیے تیار ہے مگر علی سے اپنا تعلق توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی ولایت کہ اگر تین دن کے فاقوں کے بعد ابو ذر کے سامنے سکوں کو لا کر پیش کیا جائے دو تھیلیاں، تو ابو ذر یہ کہتے ہوئے نظر آئے، ابو ذر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ تو نے میری توہین کی ہے، تو نے مجھے بکاؤ سمجھا ہے، علی کی ولایت کو میں بیچنے والا ہوں، کیا علی کی ولایت کو میں بیچ دوں گا؟ اور ایک تو تو نے مجھے بکاؤ سمجھا، دوسری بات یہ ہے اتنی کم قیمت لگائی، یہ ہے ولایت۔ اور پھر جب کوئی آنے والا کہے کہ میں آپ کو اور قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، ابو ذر یہ کہے کہ دنیا اور مافیہ بھی اگر سونے اور چاندی سے بھر دو تو بھی ابو ذر علی ابن ابی طالب کی اس ایک فضیلت کا انکار نہیں کرے گا جو رسول کی زبان سے ابو ذر نے سنی ہے۔ یہ ولایت، اس ولایت کے بعد اللہ ایسی ولایت عطا کرتا ہے، ایسی ولایت عطا کرتا ہے کہ پھر اس کی چاشنی ہی الگ ہوتی ہے۔ شیعتنا جزء منا، شیعہ ہمارا جزء ہے، دیکھ رہے ہیں آپ ولایت کا اثر، شیعہ ہمارا جز ہے۔ خلق من فاضل تینتنا، ہماری فاضل تینت سے خلق کیے گئے۔ اجنب مائے ولایتنا، ہمارے ولایت کے پانی سے ان کے خمیر کو گوندھا گیا ہے۔ ہمارے مائے ولایت کیا ہے؟ ہمارے ولایت کے پانی سے ان کے خمیر کو گوندھا گیا ہے۔ آٹا گوندھتے ہیں نا گھر میں، گوندھا کریں، سنت بھی ہے، دیکھا تو ہوگا، دیکھا تو ہوگا۔ آٹے کو جب ہم گوندھتے ہیں پانی کے ساتھ تو اس پانی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر وہ نہ ہو، اس پانی میں یہ طاقت، اگر وہ پانی نہ ہو تو روٹی نہیں کھا سکتے، یہ پانی اس کو آگ پر جا کر جلنے سے بچاتا ہے۔ توجہ ہے، روٹی بناتے ہوئے آٹے میں جو پانی ملاتے ہیں، اگر آپ ایسا ہی آٹا آگ پر ڈال دیجئے نتائج دیکھ لیجئے گا، یہ پانی جو ہے اس کو روٹی بننے کے قابل بناتا ہے، اس کی حیثیت بڑھاتا ہے، اس کی ارزش بڑھاتا ہے۔ کیا اونچے نو پہ مائے ولایت نا، ہمارے شیعوں کا خمیر ہمارے مائے ولایت سے گوندا گیا ہے، ہمارے شیعوں کا خمیر ہمارے آب ولایت سے گوندا گیا ہے۔ آگا سونے کے پانی میں سونے کا رنگ ہوتا ہے، گلاب کے پانی میں گلاب کا رنگ ہوتا ہے۔ آپ جب گلاب کا عرق گلاب لینے جاتے ہیں نا، اس کو سونگتے ہی بتا دیتے ہیں کہ عرق گلاب ہے یا نہیں ہے۔ ابھی ایام اظہر کی ابتدا میں عالم پاک کرنے کے لیے عرق گلاب منگایا ہوگا نا گھر والوں نے، اور آپ عرق گلاب لائے ہوں گے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی لے کر آئے ہوں گے اگر خوشبو نہیں ہوگی تو الٹے پیروں واپس دوڑایا گیا ہوگا کہ کیا لے کر آ کر عرق گلاب منگوایا تھا۔ یعنی اگر عرق گلاب ہے تو گلاب کی خوشبو ہو، اگر سونے کا پانی ہے تو سونے کا رنگ ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے شیعہ کا خمیر ان کے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہو، اس میں ولایت کا رنگ نہ ہو، اس میں رنگ ولایت نہ ہو، اس میں خوشبو ولایت نہ ہو؟ اگر ان کا
کا چاہنے والا ولایت رکھتا ہے, تو اگر ان کے در سے کوئی علم لے لے اور وہ علم اس درجے پر پہنچ جائے اور وہ ولایت کے درجے پر آ جائے تو تعجب کیسا؟
پھر تعجب کریں گے.
جب آپ ان کے در سے, ایک عام شیعہ کی بات کر رہا ہوں میں, اب یہ عام شیعہ کی بات ہو رہی ہے, اگر شیعہ ہو آپ انشاءاللہ کے سارے شیعہ ہیں, خدا بند مطال مجھے بھی اہل بیت کا شیعہ قرار دے, ایک عام شیعہ کا امیر ولایت کے پانی سے کودا گیا, عجب مقام ہے. روٹی کی مثال سے سمجھ لیجئے, جب اجسام جلائے جا رہے ہوں گے نا, یہی آب ولایت آ کر دفاع کرے گا. شرط ہے کہ آب ولایت ہو, شرط ہے کہ آب ولایت ہو, جس طرح شرط ہے کہ عرق گلاب ہو, جس طرح شرط ہے کہ سونے کا پانی ہو. جب ہوگا تو اپنی رنگ و بو کو محفوظ رکھے گا, دور سے دیکھ کر بتا دے گا انسان, بلکہ لفظوں کو بدل دوں. اگر آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ عرق گلاب کو کسی کے نشان کے قریب لے کر جائیں تو وہ یہ نہیں کہے گا عرق گلاب ہے, وہ کہے گا گلاب ہے. اگر آپ دور سے کسی کو سونے کا پانی دکھائیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ سونے کا پانی ہے, دور سے دیکھ کر سمجھے گا سونا ہے. اتنے اثر دکھائی دے کہ دور سے دیکھنے والا کہہ دے ہو نہ ہو علی کا شیعہ ہے, ہو نہ ہو حسین کا ماتمی ہے. یہ ہے ولایت. لائیے اس ولایت کو اپنے معاشرے میں, نافذ کیجیے اس ولایت کو. ایسے نافذ کیجیے کہ دور سے دیکھنے والا اس ولایت کی خوشبو کو سمجھ لے. اور پھر جب آپ چل رہے ہوں گے نا, کچھ نہیں کہیں گے, پھر لاؤڈ سپیکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر لوگوں کو بلا, آپ کی چال ڈھال بتا دیں گے کہ کہاں سے ہیں. آپ کا چلنا, آپ کا قدم قدم مبلغ بنے گا, زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی جھکی ہوئی نگاہیں بتا دیں گی کہ علی والا ہے, آپ کی امانتداری بتا دے گی کہ علی والا ہے, آپ کی دیانتداری بتا دے گی کہ علی والا ہے, آپ کی صداقت بتائے گی کہ علی والا ہے. علی والے اتنے سچے ہیں دار پر چڑھ جاتے ہیں, سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑتے. بس عزیز دار پر چڑھ جاتے, کمبر کے ساتھ یہی ہو. حجاج نے بلایا کمبر کو, بلانے کے بعد کہا میں نے سنا ہے تو علی کا غلام ہے. کہا الحمدللہ. حجاج کہا علی کا غلام؟ کہا الحمدللہ. کہا علی کے دین کو جھٹلاؤ؟ کہا علی کے دین کو جھٹلا کر تیرے دین کی تائید کروں گا. کہا اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے. کہا میرے مولا نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اگر بتا دیا ہے, لیکن یہ مقام ایک الگ ہے, پتا ہے کیا ہونا ہے. لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے علی والوں کے مزاج کو. ہم اس قوم سے ہیں جو اپنے مقاتل خود منتخب کرتے ہیں, ہم دوسروں کے سجائے ہوئے مقتلوں میں نہیں جاتے, ہم اپنا مقتل خود منتخب کرتے ہیں. کہا علی نے بتا دیا مجھے مولا نے. کیا؟ کہ تو مجھے ذبح کروائے گا. میسم کو دیکھ چکا تھا, کیفیات سن چکا تھا, حالات دیکھ چکا تھا, اخبار پہچان چکا تھا کہ جب میسم نے یہ کہا کہ دار پر لٹکایا جاؤں گا تو لٹکے. ذرا سا بھی تعامل نہیں کیا. حجر بن علی نے کہا تھا کیا, کہا اس کو دوسری طریقے سے آزمایا جاتا ہے. اس سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا. حجاج نے کہا میں یہی کروں گا. کہا تو اور کچھ کر ہی نہیں سکتا, جب میرے مولا نے کہہ دیا تو اور کچھ کر سکتا ہے, تیری مجال ہے کچھ اور کرے. میں علی کا شیعہ ہوں, میں علی کا چاہنے والا ہوں, ذبح کر دیے گا. آج بھی لوگ جب جاتے ہیں نا بغداد, تو حضرت قمبر کی قبر کو تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں. کیا تھے؟ غلام تھے علی کے. اس غلام کی قبر کے اندر خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ حاجات جا کر مانگو تو اس علی کی فدائی کی قبر کی خاک کے اندر خدا نے یہ اثر پیدا کر دیا ہے, یہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ جا کر حاجات طلب کرو تو قمبر کے وسیلے سے خدا عطا کرتا ہے. دنیا اس پر تعجب کر رہی ہے کہ قبہ حسین ابن علی کے نیچے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ اگر قبر کے اوپر بلکہ چھوڑ دیجئے قبر, وادی حسین جائیے, جا کر شہدا کی قبر پر دعا کیجئے, آزمودہ ہے یہاں علی کے چاہنے والوں کی قبور پر اللہ دعا قبول کرتا ہے.
تو جس نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہو, علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی ہو, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدہ سرائی کی ہو, نہ دار سے ڈرا ہو, نہ خنجر سے ڈرا ہو, نہ آگ سے ڈرا ہو, نہ سفر سے ڈرا ہو, نہ جلاوطنی سے ڈرا ہو, اس کی قبر کی تو شان ہی اور. بس عزیز علی, یہ کربلا کا ذکر ہمیں ایسے زندہ, اس کربلا کے ذکر کو چند دنوں کے بعد ہم یہ سیاہ پرچ کو اٹھا دیں گے, ہم سیاہ لباس اتار دیں گے, ہم سیاہ پھریرے بڑھا دیں گے, لیکن یاد حسین ہمیشہ دل میں رہے, کیونکہ حسین کی اگر یاد دل سے چلی جائے تو دراصل دل متصف پہ حیات نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. دل زندہ جب تک ہے جب تک اس میں حسین ہے. یہ دل کی زندگی کی زمانی ہے. اور کیسے اس یاد کو مٹایا جائے, کیسے اس یاد کو مٹایا جائے کہ جس یاد کو اہل حرم ہمیشہ یاد کر کے روتے رہے, اس یاد کو, ان مصائب کی بات نہیں کر رہا, اس یاد کو, ان یادگاروں کو اہل حرم ہمیشہ یاد کر کے روتے رہے, درجہ بدرجہ ایام عزا کے تمام کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل سید الشہداء کی مصیبت بیان کی تھی, لگتا ایسا ہے کہ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسین کے اس دختر کا تذکرہ نہ ہو کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ مصیبتیں اٹھائیں کہ اس کمسنی میں بچی کی حالت غیر ہو گئی. عجب مصیبتیں. مقاتل کے جملے ہیں کہ جب سید الشہداء آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تھے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بیویوں کو جمع کیا, یا زینب و ام کلثوم, یا رقیہ و لبابہ, یا رباب, علیکن منی سلام, تم سب پر حسین کا آخری سلام. اس موقع پر امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ بہت گریا کر رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا, ایک جملہ کہا. باپ کو ویسے ہی بیٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے, اور بیٹی بھی اگر سکینہ جیسی ہو جس کے لیے مولا یہ فرمائے کہ حسین کا دل ایسے گھر میں نہیں لگتا کہ جہاں سکینہ نہ ہو. بہت عجیب انسیت ہے امام حسین علیہ السلام. امام حسین نے کہا, میری دختر تمہیں ابھی بہت مصائب سہنے ہیں, تمہیں ابھی بہت مظالم دیکھنے ہیں, اپنے بابا کے سامنے گریا نہ کرو. تمہارے رونے سے, کل بیان کیا تھا نا امام حسین کا رونا اہل بیت کے دل پر شاخ گزرتا تھا. حسین کے دل پر کس کا رونا شاخ گزرتا تھا؟ امام حسین نے کہا, تمہارے رونے سے میرے دل پر تمہارا گریہ شاپ گزرتا ہے. رخصت ہو کر گئے, چھوٹی بچی کے تماشے لگے, کانوں سے گوشوارے چھلے, دامن میں آگ لگی. 11 محرم کے دن یہ بچی بھی بیویوں کے ساتھ مقتل سے گزاری گئی. جب کوفہ پہنچی ہے نا بیوی, تو جناب زینب کے ناکے پر بیوی سوار تھی. بیوی زینب اور یہ دختر امام حسین کی ایک ہی ناکے پر تھی. پیاس سے اتنی جابلک تھی کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے نا, دن کی روشنی کا انتظار کیا گیا. جب دن کی روشنی چھا گئی, شمر نے ایک مشکیزہ اٹھایا, مشکیزہ اٹھا کر اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا. کہا جاتا ہے یہ بچی آئی اور آ کر کہا کہ مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے, کیا میں جا کر اس سے پانی طلب کروں؟ اتمام حجت کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے بی بی نے کہا کہ اگر تیرے بابا نے اصغر کے لیے پانی طلب کر کے اتمام حجت نہ کی ہوتی تو اس ملعون کے سامنے تجھے بیچنے کی کبھی جانے کی کبھی اجازت نہ دیتی. توجہ رکھیے, ایک ایک کر کے شمر نے سارے سپاہیوں کو پانی پلایا. یہ چھوٹی بچی اس کے پیچھے ہاتھوں کو پوزا بنائے چلتی رہی. مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بچا, اس بچی کی طرف شمر نے دیکھا, اس کے سامنے پانی زمین پر بہا دیا. مقتل میں ہے کہ یہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ اس تر زمین پر اپنے رخسار کو رکھ دیا کہ کچھ تری بدن کے اندر منتقل ہو جائے. یہ بچی بہت پیاسی تھی, اس پیاس کو ذہن میں رکھیے. اسی لیے آج بھی جب اس بچی کا نام لے کر ماتم ہوتا ہے نا, تو کوئی اور نہیں نام لیا جاتا بلکہ ہائے پیاس والا. اب جب یہ کوفہ میں داخل ہوئی نا بی بی, تو جناب زینب کے ناخے پر اللہ تش کہتی جا رہی تھی. کوفہ میں تو رویا قطار تھی تماشا دیکھنے والوں کی. یہ بی بی اللہ تش کہتی جا رہی ہے, کاروان آگے بڑھ رہا ہے. ایک منزل ایسی آئی کہ ایک عورت کے دل میں خدا نے رحم ڈالا, وہ ہاتھ میں کوزہ لے کر پانی کا آئی اور آگے بڑھی اور کہنے لگی, اے بچی تو پانی پی لے, مگر پانی پینے کے بعد میرے لیے تین دعائیں کرنا, تین دعائیں میرے لیے کرنا. جناب زینب نے کہا کہ بیٹا پانی بعد میں پینا, پہلے دعائیں کر. کہا تیری دعائیں کیا ہیں؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو, میرے بچے ایسے یتیم و اسیر نہ ہو, میرے بچے ایسے یتیم و اسیر نہ ہو. بی بی نے دعا کی, پروردگار جیسے ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں, اس کے بچے ایسے یتیم و اسیر نہ ہو. کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے, وہ ساتھ خیریت سے وطن واپس آ جائے. بی بی نے دعا کی کہ پروردگار اس کا شوہر وطن گیا, وطن سے باہر ہے, ساتھ خیریت سے لوٹے. کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے. جناب زینب نے کہا کہ تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا وہاں میرے اللہ کے رسول کا روضہ ہے, وہاں روضہ رسول کی زیارت کروں گی, آل رسول کی خدمت کروں گی, جا کر ان کو سلام کروں گی, ان کی بھی زیارت کروں گی. کہا آل رسول میں سے کس کی زیارت کروں گی؟ کہا وہاں میرا آقا حسین رہا کرتا ہے, ان کی بہن شہزادی زینب ہے, ایک بہن ام کلثوم ہے, میرے آقا حسین کا بھرا پورا گھر ہے, یہ رسول کا خانوادہ ہے, جا کر میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی. جناب زینب نے کہا ام حبیبہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں, وہ دیکھو نوک نیزہ پر میرے بھائی حسین کا سر, توجہ رکھیے گا, وہ دیکھو نوک نیزہ پر میرے بھائی حسین کا سر, وہ دیکھو عباس کا سر, اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری آقازادی زینب ہوں, اور وہ اس ناکے پر ام کلثوم ہے. ام حبیبہ گر گئی, اور یہ معاملہ ایک مرتبہ انجام نہیں پایا, معاملات اور آگے بڑھے. اب ایک اور منزل آئی کہ جب امام حسین کی ایک کنیز نے خواب میں دیکھا کہ اے شیری ہم تمہارے گھر مہمان ہو رہے ہیں, شوہر کو بیدار کیا, کہا جا کر اسباب فراہم کرو. شوہر بازار گیا, کچھ دیر کے بعد پلٹا, کہنے لگی کہ کوئی سامان لے کر نہیں آیا کہ میں اپنی آقا کی خدمت کروں. کہا معذبہ تو ہی تو کہا کرتی ہے کہ تیرا آقا قیدیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا ہے, یتیموں کے ساتھ بڑا شفیق ہے, میں تیرے آقا کے لیے ایسا تحفہ فراہم کر کے لایا ہوں کہ جس سے تیرا آقا راضی ہو جائے. کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا بازار گیا تھا, کچھ قیدیوں کو دیکھا جو انتہائی نجیب معلوم ہو رہے تھے, انتہائی شریف خاندان سے معلوم ہوتے تھے, انتہائی شرافت کا پیکر تھے, میں ان کو اپنے گھر لے کر آ گیا, تو ان کی خدمت کر, یہی آقا حسین کو پسند آئے گا. کہا یہ تم نے درست کہا. اب شیری کے گھر میں اس قافلے کو ٹھہرا دیا گیا, شیری نے سفرا بچھایا, دسترخوان پر غذا لا کر رکھی. کسی بیوی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہاتھ کو آگے بڑھا کر کھا لے, کوئی بچہ آگے بڑھ کر اس غذا کو تناول نہیں کر رہا. کہا بیویوں کیا ہوا؟ کہا دیکھو ہم نے اب تک اپنے پیاروں کا ماتم نہیں کیا, ہم نے ابھی تک اپنے پیاروں کا ماتم نہیں کیا, بس ہمیں اتنی مہلت دے دو کہ ہم اپنے پیاروں کا ماتم کر سکے. کہا آپ کو اجازت ہے, آپ کو اجازت ہے. کہا ایک مرتبہ وہ عباسا, شیری کہنے لگی ہے بیویوں کوئی اور نام لے کر ماتم کرو, اس نام کو لیتی ہو میرے دل میں ہول اٹھتی ہے. کہا تو اصغرا وہ اکبرا وہ قاسمہ, کہا رہی ہے کس کے نام لے رہی ہو؟ سب بیویوں نے ایک مرتبہ ماتم کیا با حسینہ, اے سیدہ زینب آپ حسین کے ماتم کو ترتی ہوئی تھی. بی بی ہم نے فرش آزاد تو بچھایا مگر دست ادب جوڑ کر کہتے ہیں بی بی حق کی خدمت ادا نہ ہوا. بی بی آپ کے بھائی کا پرسا نہ دے سکے, بی بی آپ کے بھائی کا ماتم نہ کر سکے. اب جب حسین کا نام لیا, شیری تڑپ کر آئی, اے بی بی
بیویوں کس محلے کس علاقے سے تعلق ہے؟ کہا مدینے کے رہنے والی ہیں. کہا کس محلے سے تعلق ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم. کہا اپنا تعارف کرائیے. کہا میں زینب وہ ام کلثوم. اللہ کتنا مشکل تھا کہ شیری نے جس گھر سے پردے کا حکم سیکھا ہو, جن بیویوں سے درس کرامت لیا ہو, وہی بیویاں آج شیری کے سامنے میں مکنا ہو جاتا ہے. اسی لیے مرثیے میں کہا کہ جب زینب وطن لوٹی ماں کی قبر پر گر گئی, اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئی, اماں میں سر کھلے ہوئے دربار میں گئی, اماں یزید شوم کے دربار میں گئی.
واہ مصیبت, واہ غربت. سیعلم الذین ظلموا ای قلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ما تمنوا.